گزشتہ سبق میں آخر میں ہم نے مسئلہ تشبیہ کیا تھا بھائی، مسئلہ تشبیہ، تو یاد رکھیے عرب شعرا جب اپنا کلام شروع کرتے تھے کوئی قصیدہ وغیرہ تو اس کی ابتدا میں حسن و جمال سے متعلق اشعار لاتے تھے، تو اس کو تشبیب کہتے تھے بھائی، کیا کہتے تھے؟ تشبیب. اس کے بعد پھر ہر چیز کی ابتدا کو تشبیب کہنے لگے، تو یہاں بھی یہ مسئلہ چونکہ ابتدائی مسائل میں سے ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے. جی آگے لکھیے بھائی، حقیقی بہن کی حالتیں، حقیقی بہن کی حالتیں، حقیقی بہن کی پانچ حالتیں ہیں، حقیقی بہن کی پانچ حالتیں ہیں. نمبر ایک نصف، نمبر ایک نصف، نمبر دو ثلثان، نمبر دو ثلثان، نمبر تین عصبہ بالغیر، نمبر تین عصبہ بالغیر، نمبر چار عصبہ مع الغیر، عصبہ مع الغیر، اور نمبر پانچ ہے محجوب، محجوب. جی آگے لکھیے تفصیل، حقیقی بہن کو اس وقت نصف مال ملے گا، حقیقی بہن کو اس وقت نصف مال ملے گا جبکہ وہ اکیلی ہو اور میت کی اولاد اور باپ اور دادا نہ ہوں، اور میت کی اولاد اور باپ اور دادا وغیرہ نہ ہوں. اور اسی حالت میں اگر یہ دو یا زیادہ ہوں، اگر یہ دو یا زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان یعنی دو ثلث ملیں گے، تو ان کو ثلثان یعنی دو ثلث ملیں گے. اور اسی حالت میں اگر، اور اسی حالت میں اگر میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہو، اگر میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا، تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا. تو دیگر ذوی الفروض سے بچا ہوا مال، تو دیگر ذوی الفروض سے بچا ہوا مال ان میں اس طرح تقسیم ہوگا، ان میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو مؤنث سے دگنا حصہ ملے گا، کہ مذکر کو مؤنث سے دگنا حصہ ملے گا. نیچے الگ سطر میں لکھیے، اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو، اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو تو یہ ان کے ساتھ عصبہ مع الغیر بن جائیں گی، تو یہ ان کے ساتھ عصبہ مع الغیر بن جائیں گی. اور بیٹیوں اور پوتیوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی مال انہیں مل جائے گا اور اگر میت کا بیٹا پوتا باپ یا دادا موجود ہو تو یہ محجوب ہوں گی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھا بھائی، میت کی ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں، باپ بھی زندہ نہیں، دادا پر دادا وغیرہ بھی زندہ نہیں، اور اس کی صرف ایک حقیقی بہن ہے، تو اس حقیقی بہن کو کتنا ملے گا؟ نصف. اور اسی حالت میں، یعنی میت کی اولاد بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دادا وغیرہ بھی نہیں ہے، اسی حالت میں حقیقی بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوئیں تو انہیں کتنا ملے گا؟ ثلثان. بھائی سمجھ میں آیا؟ ثلثان. اور اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی بھائی بھی ہوا تو وہ انہیں کیا بنا دے گا؟ عصبہ بنا دے گا. تو ذوی الفروض میں تقسیم کے بعد باقی مال جو بچے گا ان میں، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مذکر کو دو مؤنث کے برابر، یا یوں کہ مؤنث سے دگنا مال ملے گا وہی باقی مال. اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو تو یہ ان کے ساتھ عصبہ مع الغیر بن جائیں گی. بھائی بیٹیوں اور پوتیوں کو ان کا حصہ دے دیں گے اور باقی سارا مال انہیں مل جائے گا. اور وہ جن کی ہم نے نفی کی تھی، میت کی اولاد، بھائی اگر میت کی اولاد، بیٹا، پوتا یا اس میت کا باپ، دادا وغیرہ زندہ ہیں تو یہ محجوب ہوں گی، انہیں کچھ نہیں ملے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ عصبہ بن جائیں گے، وہ لے جائیں گے مال، یہ محروم رہیں گی. آگے لکھیے بھائی، علاتی بہن کی حالتیں. علاتی بہن، علاتی بہن باپ شریک بہن کو کہتے ہیں. علاتی بہن باپ شریک بہن کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ بہن ہے لیکن اس کی ماں الگ ہے، باپ ان دونوں کا ایک ہے اور ماں الگ ہے. مثلا ایک عورت نے زید سے شادی کی، اس سے اس کی ایک بیٹی ہوئی، زید نے ایک اور نکاح بھی کر لیا بھائی، دوسری عورت سے اس کا بیٹا ہوا، تو اب یہ جو بیٹا اور بیٹی ہیں ان کی مائیں الگ ہیں، البتہ باپ ایک ہی ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ آپس میں علاتی بھائی بہن ہوئے بھائی، یعنی باپ شریک. اچھا، علاتی بہن کی سات حالتیں ہیں. علاتی بہن کی سات حالتیں ہیں. نمبر ایک، نصف. نمبر دو، ثلثان. نمبر تین، سدس یعنی چھٹا حصہ. نمبر چار، محجوب بالاناث. اناث مؤنث سے ہے، الف کے ساتھ بھائی. محجوب بالاناث، آخر میں سا ہے بھائی، محجوب بالاناث. عصبہ بالغیر بھائی پانچویں نمبر پر ہے، عصبہ بالغیر. نمبر چھ عصبہ مع الغیر، نمبر چھ عصبہ مع الغیر. نمبر سات محجوب بالذکور، نمبر سات محجوب بالذکور. جی آگے اب تفصیل لکھیے. اللہ کی بہن کو نصف مال ملے گا جبکہ وہ اکیلی ہو. اللہ کی بہن کو نصف مال ملے گا جبکہ وہ اکیلی ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو، اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو، اور میت کے باپ اور دادا اور حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہوں، اور میت کے باپ دادا اور حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہوں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ علاتی بہن اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی علاتی بھائی وغیرہ بھی نہیں ہے، علاتی بہن بھی نہیں ہے، اور میت کے باپ دادا اور اولاد اور حقیقی بھائی بہن بھی نہیں، تو اس کو نصب مل جائے گا. اور اگر اسی حالت میں دو یا زیادہ علاتی بہنیں ہوئیں تو انہیں ثلثان ملے گا، اور اگر اسی حالت میں دو یا زیادہ علاتی بہنیں ہوئیں تو انہیں ثلثان ملے گا. اور اگر اسی حالت میں میت کی ایک حقیقی بہن بھی ہو، اور اگر اسی حالت میں میت کی ایک حقیقی بہن بھی ہو، تو دیکھا حقیقی بہن زیادہ قریبی ہوئی بھائی، جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، ماں اور باپ دونوں کا ایک ہیں، وہ حقیقی بہن ہے، تو وہ زیادہ قریب ہوئی میت کے، تو اس کو نصف دے دیں گے. اور علاتی بہن کو صرف سدس ملے گا، اور علاتی بہن کو صرف سدس ملے گا، تو دو سلس پورے ہوئے، تو دو سلس پورے ہوئے. اور اگر اسی حالت میں میت کی دو حقیقی بہنیں ہوئیں، تو انہیں ثلثان مل جائے گا، اور یہ محجوب ہوگی، یا میت کی حقیقی بہن تو ایک ہی ہے، لیکن وہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر عصبہ بن چکی ہے، تو اب بھی علاتی بہنیں محروم ہوں گی، تو یہ محجوب بالاناث ہوئیں، اور اگر پہلی تینوں صورتوں میں اور اگر پہلی تینوں صورتوں میں یعنی جب میت کے باپ جب میت کی اولاد یعنی جب میت کی اولاد باپ دادا اور حقیقی بھائی بہن نہ ہوں اور حقیقی بھائی بہن نہ ہوں اور علاتی بہن کے ساتھ علاتی بھائی بھی ہو اور علاتی بہن کے ساتھ علاتی بھائی بھی ہو تو وہ اسے عصبہ بنا دے گا تو وہ اسے عصبہ بنا دے گا اور للذکری مثل حظ الانثیین للذکری مثل حظ الانثیین حظ وا کے ساتھ ہے بھائی کہ ضابطے پر تقسیم ہوگی کہ ضابطے پر تقسیم ہوگی الگ سطر لکھیے اور اگر میت کا نہ باپ ہو اور اگر میت کا نہ باپ ہو نہ دادا نہ حقیقی بھائی بہن نہ حقیقی بھائی بہن اور نہ میت کا کوئی بیٹا پوتا وغیرہ اور نہ میت کا کوئی بیٹا پوتا وغیرہ اور صرف بیٹیاں اور پوتیاں ہوں اور صرف بیٹیاں اور پوتیاں ہوں تو اس صورت میں بیٹیوں اور پوتیوں کی وجہ سے تو اس صورت میں بیٹیوں اور پوتیوں کی وجہ سے علاتی بہن علاتی بہن عصبہ مع الغیر بن جائے گی عصبہ مع الغیر بن جائے گی اور بیٹیوں اور پوتیوں سے اور بیٹیوں اور پوتیوں سے بچ جانے والا مال لے لے گی بچ جانے والا مال لے لے گی اور اگر میت کا باپ یا دادا اگر میت کا باپ دادا بیٹا پوتا بیٹا پوتا یا حقیقی بھائی ہو یا حقیقی بھائی ہو تو علاتی بھائی بہن محجوب ہوں گے تو علاتی بھائی بہن محجوب ہوں گے اسے کہیں گے محجوب بالذکور اسے کہیں گے محجوب بالذکور زال کے ساتھ ہے زال کاف چھوٹا واو را محجوب بالذکور صورت سمجھ میں آگئی بھائی آگے لکھئے ماں کی حالتیں ماں کی حالتیں ماں کی تین حالتیں ہیں ماں کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک ثلث کل نمبر ایک ثلث کل کل چھوٹا کاف اور لام بھائی ثلث کل دوسری حالت ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ یعنی باقی مال کا ثلث، یعنی باقی مال کا ثلث. نمبر تین سدس، نمبر تین سدس. اب تفصیل لکھیے، ماں کو ثلث اس وقت ملے گا، ماں کو ثلث اس وقت ملے گا جبکہ میت کی اولاد بھی نہ ہو، جبکہ میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے بھی دو نہ ہو، اور بہن بھائیوں میں سے بھی دو نہ ہو. اور باپ مع احد الزوجین نہ ہو، اور باپ مع احد الزوجین نہ ہو. اور باپ مع احد الزوجین نہ ہو یعنی مثلا بیوی کا انتقال، ادھر دیکھو بھائی، مثلا بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے باپ اور خاوند زندہ نہ ہو، اکٹھے نہ ہو جائیں بھائی، یا خاوند کا انتقال ہوا ہے تو اس کا باپ بھی زندہ ہے ساتھ اس کی بیوی بھی زندہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ باپ مع احد الزوجین ہوا، اور ہم نے کہا یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. تو اس صورت میں دیکھو ماں کو کتنا حصہ لکھوایا، کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا. الگ سطر میں لکھیے، اگر مذکورہ بالا میں سے صرف باپ مع احد الزوجین موجود ہو، اگر مذکورہ بالا میں سے صرف باپ مع احد الزوجین موجود ہو تو زوج یا زوجہ کو اس کا حصہ دے کر، تو زوج یا زوجہ کو اس کا حصہ دے کر ما بقیہ، ما بقیہ کا ثلث، ما بقیہ کا ثلث ماں کو ملے گا، ما بقیہ کا ثلث ماں کو ملے گا. اور اگر میت کی اولاد موجود ہو، اور اگر میت کی اولاد موجود ہو یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہوں، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہوں تو ماں کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، تو ماں کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا. دادی کی حالتیں بھائی آگے لکھئے، دادی کی حالتیں، دادی کی ایک حالت ہے، دادی کی صرف ایک حالت ہے اور وہ یہ، اور وہ یہ کہ دادی کو سدس ملے گا، اور وہ یہ کہ دادی کو سدس ملے گا لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. نمبر ایک، کہ وہ جدہ صحیحہ ہو، کہ وہ جدہ صحیحہ ہو یعنی درمیان میں نانا کا واسطہ نہ آئے، یعنی درمیان میں نانا کا واسطہ نہ آئے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی دیکھو، دادی پردادی یہ تو داخل رہیں، نانی بھی داخل ہے بھائی، کیونکہ نانی کے ساتھ بھی میت کا جو رشتہ ہے وہ ماں کے واسطے سے ہے بھائی، نانا کا واسطہ بیچ میں نہیں. ہاں نانا کی ماں خارج ہوئی بھائی، کیونکہ اس کے ساتھ میت کا جو رشتہ ہے درمیان میں کس کا واسطہ آ رہا ہے؟ نانا کا بھائی. نمبر دو، وہ نانیاں یا دادیاں ایک دوسرے کے برابر میں ہوں، وہ نانیاں یا دادیاں ایک دوسرے کے برابر میں ہوں. اگر ایک قریب والی ہے تو وہ دور والی کو ساقط کر دے گی، اگر ایک قریب والی ہو تو وہ دور والی کو ساقط کر دے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اگر ایک قریب والی ہو تو وہ دور والی کو ساقط کر دے گی. دیکھو دادی بھی ہے پر دادی بھی ہے، دونوں جدہ صحیحہ ہیں، لیکن قریب والی دادی جب موجود ہے تو پردادی کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. نمبر تین، اگر واسطہ موجود ہو تو ذوالواسطہ ساقط ہوتا ہے. اگر واسطہ موجود ہو تو ذوالواسطہ ساقط ہو جاتا ہے، لہذا باپ کے ہوتے ہوئے دادی پردادی، لہذا باپ کے ہوتے ہوئے دادی پردادی سب ساقط ہوں گی. سب ساقط ہوں گی. جیسے پوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے، جیسے پوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے. نمبر چار، اگر سبب وراثت میں اتحاد ہو، اگر سبب وراثت میں اتحاد ہو تو قریب والے کے ہوتے ہوئے، تو قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والے سب ساقط ہوں گے، دور والے سب ساقط ہوں گے. مثال کے طور پر جب ماں موجود ہو، مثال کے طور پر جب ماں موجود ہو تو دادیاں پر دادیاں، تو دادیاں پر دادیاں، نانیاں پر نانیاں سب ساقط ہو جائیں گی، سب ساقط ہو جائیں گی. کیونکہ ان سب میں سبب وراثت متحد ہے، کیونکہ ان سب میں سبب وراثت متحد ہے. اور وہ سبب وراثت امویت ہے، امویت ہے. الف میم واو یا تا، الف میم واو یا تا، امویت کیا لکھا؟ اور وہ سبب وراثت امویت یعنی ماں ہونا ہے، یعنی ماں ہونا ہے. تو دیکھو یہ سب میت کی مائیں ہیں بھائی، کوئی قریب کے اعتبار سے، کوئی دور کے اعتبار سے، نانیاں پر نانیاں، دادیاں پر دادیاں، یہ سب کس کی طرح ہیں؟ ماں کی طرح ہیں. تو
تو سب میں سبب ایک ہی ہوا، یہ سب وارث بن رہی ہیں کس اعتبار سے؟ ماں ہونے کے اعتبار سے، اور جب یہ ساری ماں ہونے کے اعتبار سے وارث ہیں تو قریب والی کے ہوتے ہوئے دور والی وارث نہیں ہوگی، بھائی وہ محروم ہو جائے گی۔ اچھا بھائی آگے لکھئے بھائی، مسئلہ بنانے کا طریقہ، اب الگ بات شروع ہو گئی بھائی، حصے سارے مکمل ہو گئے۔ مسئلہ بنانے کا طریقہ، اس سلسلے میں چھ اصول یاد رکھیں، اس سلسلے میں چھ اصول یاد رکھیں۔ اصول نمبر ایک، اصول نمبر ایک، اگر وارثوں میں ذوی الفروض کوئی نہ ہو، اگر وارثوں میں ذوی الفروض کوئی نہ ہو، صرف عصبات ہوں، صرف عصبات ہوں، اور وہ بھی ایک ہی نوع کے ہوں، اور وہ بھی ایک ہی نوع کے ہوں، تو عدد رؤوس کے مطابق مسئلہ بنا لیں گے، تو عدد رؤوس کے مطابق مسئلہ بنا لیں گے۔ عدد رؤوس بھائی جتنے رأس ہیں، جتنے سر ہیں، یعنی جتنے افراد ہیں، جتنے افراد ہیں اتنے حصے بنا لو مال کے، اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دو بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلاً میت کے چار بیٹے ہیں، مثلاً میت کے چار بیٹے ہیں، تو چار سے مسئلہ بن جائے گا، تو چار سے مسئلہ بن جائے گا، سب کو ایک ایک حصہ دے دیں گے، سب کو ایک ایک حصہ دے دیں گے۔ لکھ لیا بھائی؟ اب اس کے نیچے یہ صورت بھی بنا لو، طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح کل جیسے میں نے بتایا تھا، میت کا لفظ لمبا کر کے لکھو بھائی ایک سطر میں۔ لکھ لیا بھائی؟ میت کا لفظ پوری سطر میں لمبا کر کے لکھ دو بھائی، میت بھائی۔ آپ بھائی کتنے بیٹے ہیں؟ چار بیٹے ہیں، تو اس کے نیچے ابن 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 چار دفعہ برابر برابر فاصلے پر لکھ لو، آخر تک فاصلہ دے دے کر بھائی چار ابن نیچے لکھ لو۔ تو دیکھو بھائی اس صورت میں ذوی الفروض میں سے کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے ذوی الفروض میں سے، میت کے صرف چار بیٹے ہیں، اور بیٹا عصبہ ہوا کرتا ہے، سب سے قریبی عصبہ بیٹا ہے، تو یہ سارا مال لے جائیں گے، مال انہی میں تقسیم ہوگا، تو افراد گن لو، اور سارے دیکھو ایک ہی نوع کے ہیں، سارے کیا ہیں؟ ایک ہی نوع کے ہیں بھائی، تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیں گے، تو مسئلہ کتنے سے بن جائے گا؟ چار سے۔ تو اب طریقہ یہ ہے، ہر بیٹے کے نیچے ایک ایک لکھ دو، ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا، ایک ایک ہر ایک کے نیچے ایک لکھ دو، یہ ایک بتلا رہا ہے اس کو ایک ملے گا، دوسرے کے نیچے ایک ہے وہ بتلا رہا ہے اس کو بھی ایک ملے گا، تیسرے کے نیچے ایک ہے وہ بتلا رہا ہے کہ تیسرے کو بھی ایک۔ معلوم ہوا مال کے کل کتنے حصے ہوئے؟ چار۔ معلوم ہوا مسئلہ چار سے بنے گا، تو یہ جو آپ نے میت لمبا سا کر کے لکھا ہے، یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے میت میم، جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس میم کے اوپر چار لکھ دو بھائی، واضح کر کے چار لکھ دو بھائی، یہ چار بتلا رہا ہے کہ مسئلہ یہاں چار سے بن رہا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی آگے اب لکھئے، اور اگر میت کی دو بیٹیاں ہوں اور دو بیٹے ہوں اور اگر میت کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں تو ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر شمار ہوگا. تو ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر شمار ہوگا تو چھ سے مسئلہ بن جائے گا. تو چھ سے مسئلہ بن جائے گا. اب اسی طرح پھر لکھو بھائی, میت لمبا کر کے مسئلہ حل کرنا ہے بھائی. کس طرح حل کریں گے میت بھائی؟ لکھ لیا. اچھا اب اس کے نیچے لکھو بھائی کتنے بیٹے ہیں؟ دو. ابن ابن اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ دو. بنت بنت, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ چاروں لکھ لو. دو ابن دو بنت لکھ لو بھائی. ابنن ابنن بنتن بنتن لکھ لیا بھائی. اچھا اور آپ جانتے ہیں بھائی ذکر مثل حظ الانثیین کہ مذکر کے لیے دو مؤنث کے جیسا حصہ ہوتا ہے, تو بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے, یعنی دو بیٹیوں کے برابر ہے ایک بیٹا. تو آپ بیٹیوں کے نیچے لکھو ایک ایک اور بیٹوں کے نیچے لکھ دو 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 بھائی. کل کتنے حصے ہو گئے؟ چھ. تو بس چھ سے مسئلہ بن گیا. کل مال کے چھ حصے کر لیں گے اور چھ میں سے سدس ایک بیٹی کو, سدس دوسری بیٹی کو, اور سلس ایک بیٹے کو, اور سلس دیکھو نا چھ کل مثلا چھ درہم ہے کل مال یا چھ دینار ہے کل مال, تو اس میں سے چھ میں سے ایک کس کو دیا؟ بیٹی کو. یہ کتنا بنا؟ سدس چھٹا حصہ. اور بیٹے کو دینے ہیں دو, تو دو چھ کا کتنا بنتا ہے؟ سلس بنتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تقسیم ہو گئی مال کی بھائی. اور وہ اوپر لکھ لیا بھائی مسالہ چھ سے بن رہا ہے, میت کے اوپر بھائی چھ لکھنا ہے. آگے لکھئے, یاد رکھیے حصے چھ قسم کے ہیں. حصے چھ قسم کے ہیں, نصف ربع اور ثمن. نصف ربع اور ثمن سا کے ساتھ یہ نوع اول ہے. اسی کے ساتھ لکھنا ہے آگے, یہ نوع اول ہے. نچلی سطر میں اب لکھیں سلسان سلس سدس. سلسان سلس سدس یہ نوع ثانی ہے. یہ نوع ثانی ہے. دیکھو بھائی آٹھ ہے مثلا, آٹھ آٹھ کا نصف کیا بنے گا؟ چار. اچھا اور آٹھ کا ربع کتنا بنے گا؟ چوتھا حصہ. تو نصف کتنا تھا؟ چار. اچھا نصف, اس نصف کو نصف کرو یہ کتنا بنا؟ دو. اور دو کتنا ہے؟ آٹھ کا کتنا ہے؟ دو. چوتھا یعنی ربع ہے. تو معلوم ہے نصف کو نصف کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ ربع. اور اچھا اس ربع کو بھی نصف کر دو, دو کا نصف کتنا ہوا؟ ایک. اور ایک آٹھ کا کتنا ہے؟ سمن ہے. تو معلوم ہے ربع کو نصف کرو تو کتنا بن جاتا ہے؟ سمن. تو نصف کو نصف کرو تو ربع بنتا ہے, اور ربع کو نصف کرو تو سمن بنتا ہے. یہیوں کو سمن کو دگنا کرو تو نصف بنتا ہے. نصف نہیں ربع, سمن کو دگنا کرو تو ربع بنتا ہے, اور ربع کو دگنا کرو تو نصف بنتا ہے. تو یہ تینوں کا آپس میں تعلق ہے, یہ نوع اول کے ہم نے بنا دیے. اسی طرح سلسان سلس اور سدس ہیں. مثلا 6 کے حصہ کرنا ہے، 6 کے بھائی 6 میں سے ثلث کتنا ہوگا، 6 نصف نہیں ثلث، ثلث 6 کا 2، اور 2 ثلث کتنے ہوں گے 4، سمجھ میں آیا، اور سدس کتنا ہوگا 6 کا 1، تو 1 سدس ہے، سدس کو دگنا کرو کتنے ہوئے 2، اور 2 6 کا کتنا ہے ثلث، معلوم ہوا سدس کو دگنا کریں تو کیا بن جاتا ہے ثلث، اور ثلث کو دگنا کریں تو کیا بن جاتے ہیں ثلثان، یوں کہیں ثلثان کو نصف کرو تو کیا بنتا ہے ثلث، اور ثلث کو نصف کرو تو کیا بنتا ہے سدس بنتا ہے، تو ان میں بھی آپس میں تعلق ہے بھائی، تو یہ نوع ثانی ہیں۔ آگے لکھئے اصول نمبر 2، اصول نمبر 2 اگر ذوی الفروض میں سے صرف ایک ہی فرد ہو تو عموماً مسئلہ اسی کے حصے کے عدد سے حل ہو جائے گا، اسی کے حصے کے عدد سے حل ہو جائے گا، جبکہ باقی صرف عصبات ہوں، مثلا خاوند ہے اور ایک بیٹا ہے، تو اس صورت میں خاوند کو ربع ملتا ہے، اور ربع کے ساتھ والا عدد کون سا ہے بھائی؟ 4، ربع کا عدد کیا ہے؟ 4 بھائی، کیونکہ ربع چوتھے حصے کو کہتے ہیں نا، تو اسی کا عدد بنا لو 4، تو ربع سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، 4 سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک حصہ خاوند کو مل جائے گا، اور تین حصے بیٹا لے جائے گا، عصبہ ہونے کی وجہ سے، لکھ لیا بھائی، آپ وہی میت نیچے بناؤ بھائی صورت، اب اس میت کے نیچے ایک طرف لکھ لو زوج، ایک طرف لکھ لو ابن، اور زوج کے نیچے لکھو ایک، اور باقی کتنا ہوا 3، وہ بیٹے کے نیچے لکھ دو، اور مسئلہ کتنے سے بن گیا 4 سے، وہ بھی اوپر لکھ دو۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اصول نمبر 3، اگر ذوی الفروض کئی ہیں البتہ ہیں ایک ہی نوع کے، البتہ ہیں ایک ہی نوع کے، یعنی سارے ہی نوع اول کے ہوں، یعنی سارے ہی نوع اول کے ہوں یا سارے ہی نوع ثانی کے ہوں، یا سارے ہی نوع ثانی کے ہوں. نوع اول اور نوع ثانی بھائی جانتے ہو، ابھی میں نے بتایا نوع اول کون سا ہے، یعنی کئی ذوی الفروض ہیں لیکن اسی میں سے حصے بن رہے ہیں، نصف ربو ثمن میں سے، یا سب کے ثلثان ثلث اور سدس والے ہیں، ایک ہی نوع والے ہیں سارے. کیا لکھا آپ نے؟ یا سارے نوع ثانی کے. تو ان میں جو سب سے کم حصے والا ہوگا، تو ان میں سے جو سب سے کم حصے والا ہوگا، تو ان میں سے جو سب سے کم حصے والا ہوگا اسی کے عدد سے مسئلہ بن جائے گا، اسی کے عدد سے مسئلہ بن جائے گا. مثلا فرض کرو نصف ربع اور ثمن اکٹھے ہوئے، مثلا فرض کریں نصف ربع اور ثمن اکٹھے ہوئے، تو سب سے چھوٹا عدد، سب سے کم حصہ کون سا ہے بھائی؟ ثمن، آٹھواں حصہ. تو ثمن کا عدد کیا ہے؟ آٹھ. تو آٹھ سے مسئلہ حل ہو جائے گا بھائی. یا مثلا نصف اور ربع جمع ہوئے، نصف اور ربع جمع ہوئے، تو ان میں سب سے کم کون سا ہے؟ ان میں سب سے کم ربع ہے، تو چار سے مسئلہ بن جائے گا. مثلا زوج بنت اور عم، زوج بنت اور عم یعنی چچا باقی ہیں، یعنی چچا باقی ہیں، تو مسئلہ اس طرح حل ہوگا بھائی، مسئلہ اس طرح حل ہوگا. نیچے اب وہ صورت بناؤ بھائی، میت 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 کے نیچے زوج بنت اور عام کچھ کچھ فاصلے پر لکھ لو بھائی، زوج بنت اور عام لکھ لیا بھائی. دیکھیے آپ نے زوج کی حالتیں پڑھی تھیں، یاد ہیں کچھ بھائی؟ کہ اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ نصف. اور اولاد ہو تو کتنا بنتا ہے؟ کتنا ملتا ہے؟ ربو ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ ربو. تو معلوم ہوا خاون کا حصہ یہاں بنے گا ربو، اور بیٹی اکیلی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. سمجھ میں؟ اور آگے چچا ہے وہ تو عصبہ ہے، اس کی تو بات ہی ابھی نہ کرو، اس کو تو باقی مال دے دیں گے. تو کیا کون کون سے حصے اکٹھے ہوئے؟ نصف اور ربو، یعنی یہ دونوں کس میں سے ہیں؟ نوع اول میں سے. تو نصف اور ربو آ گئے، تو اس میں سے چھوٹا کون سا ہے؟ ربو. اور ربو والا عدد کون سا ہے؟ چار. تو چار سے مسئلہ بن جائے گا. اب چار میں سے خاون کو کتنا دینا ہے؟ ربو. چار میں سے ایک خاون کے نیچے لکھ لو. بیٹی کو، بنت کو کتنا دینا ہے؟ نصف. چار کا نصف کتنا ہے؟ دو. دو بیٹی کے نیچے لکھ دو. اور چچا باقی مال کو لے لے گا، کتنا باقی مال بچا؟ ایک رہ گیا کیونکہ دو بیٹی کو اور ایک خاوند کو ملا چار میں سے, تو ایک حصہ رہ گیا وہ چچا کو دے دیں گے, وہ عصبہ ہونے کی بنا پر لے لے گا. تو چار سے مسئلہ ہوا بھائی, وہ چار بھی اوپر لکھ دینا. یہی صورت ذرا پھر نیچے بناؤ, لیکن اب خاوند کے بجائے زوجہ زندہ ہے. اس صورت میں تو زوجہ کا انتقال ہوا تھا, اب صورت بناؤ زوج کا انتقال ہو. تو زوج ہوا یہ میت, اور نیچے زوجہ لکھ دو زوج کی جگہ, میت اور نیچے لکھو زوجہ بنت اور عام یعنی چچا. اچھا دیکھیے بھائی اب کیا صورت ہوگی, بیٹی اکیلی ہو تو اسے کتنا ملتا ہے؟ نصف. تو دیکھو بیٹی کا حصہ بنتا ہے نصف. اچھا آگے ہے زوجہ بیوی. بیوی کی آپ نے پڑھا تھا دو حالتیں ہیں, اگر اولاد نہ ہو تو اسے ربع ملتا ہے چوتھا حصہ, اور اگر اولاد ہو تو ثمن یعنی آٹھواں حصہ ملتا ہے. تو دیکھو اور تیسرا ہے چچا. چچا تو عصبہ بنے گا, اس کی بات یہ بھی نہ کریں. تو ایک کیا کیا عدد ہے, کون کون سے حصے یہاں جمع ہوئے؟ نصف اور ثمن, اور ان میں سے چھوٹا کون سا ہے؟ ثمن. تو ثمن کا عدد کیا ہے؟ آٹھ. آٹھ سے مسئلہ بن جائے گا. آٹھ میں سے آٹھواں حصہ ہم نے کس کو دینا ہے؟ ثمن کس کو دینا ہے؟ زوجہ کو. تو آٹھواں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک. ایک لکھ دو زوجہ کے نیچے. بیٹی کو کتنا دینا ہے؟ نصف. تو آٹھ کا نصف کتنا ہوا؟ چار. چار بیٹی کے نیچے لکھ دو. اور باقی کتنا بچا؟ تین باقی رہ گئے, کیونکہ چار اور ایک بیٹی کو ایک زوجہ کو, پانچ ہو گئے. آٹھ میں سے پانچ نکالے کتنے رہ گئے؟ تین. وہ تین کے تین چچا لے جائے گا عصبہ ہونے کی بنا پر. تو مسئلہ بن گیا آٹھ سے, زوجہ کو ایک, بیٹی کو چار اور چچا کو تین حصے مل گئے بھائی. قانون نمبر چار بھائی, اصول نمبر چار. اگر نوع اول کا نصف, اگر نوع اول کا نصف یا یوں لکھیں بھائی, اگر نوع اول میں سے صرف نصف ہو, اگر نوع اول میں سے صرف نصف ہو اور نوع ثانی میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں ہو, اور نوع ثانی میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں ہو, تو مسئلہ چھ سے بنے گا. تو مسئلہ چھ سے بنے گا. اصول نمبر پانچ, اگر نوع اول کا ربع, اگر نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے, نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے, تو بارہ سے مسئلہ بنے گا. تو بارہ سے مسئلہ بنے گا. اصول نمبر چھ, نوع اول کا ثمن, نوع اول کا ثمن یعنی آٹھواں حصہ نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے, نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے, تو چوبیس سے مسئلہ بنے گا. تو چوبیس سے مسئلہ بنے گا. چلیے یہ قوانین تو ختم ہوئے بھائی، اب آگے ایک نئی بحث ہے عول کی، عول العول عین واو لام العول، الگ بحث ہے یہ العول عین واو لام، جی لکھیے، بعض اوقات سیہام یعنی حصے مخرج سے بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات سیہام یعنی حصے مخرج سے بڑھ جاتے ہیں، بھائی مخرج وہ ہے جس سے مسئلہ بنایا ہم نے، وہ کیا ہے؟ مخرج ہے، مخرج وہ ہے جس سے مسئلہ بنایا بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مثلاً مسئلہ چھ سے بن رہا ہے تو یہ چھ کیا کہلائے گا؟ مخرج کہلائے گا، تو ادھر ذرا دیکھو پہلے بات کو سمجھ لو پھر لکھ لینا بھائی، تو مخرج کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ نے مسئلہ بنایا، اور سیہام کس کو کہتے ہیں؟ حصے، جو ہر ایک کو حصہ دیا، مثلا ایک کو ایک دیا، دوسرے کو دو حصے دیے، تیسرے کو تین حصے دیے، تو جو مخرج اور سیہام ہے بعض اوقات یہ برابر نہیں رہتے، حصے مخرج سے بڑھ جاتے ہیں، مثلا مخرج ہے چھ اور حصے ہیں سات بن گئے، اب کیا کریں بھائی؟ چھ میں سے سات حصے کیسے نکالیں؟ تو یاد رکھیے پھر اس صورت میں عول کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ عول کیا جاتا ہے، مثلا چھ میں سے سات حصے نہیں بن سکتے تو اب ہم چھ سے عول کریں گے سات کی طرف، اور سات حصے بنا کر پھر تقسیم کر دیں گے، چھ سے تو سات نہیں بن سکتے لیکن سات سے تو سات بن سکتے ہیں، تو چھ کو چھوڑ کر ہم کس کی طرف چلے جائیں گے؟ سات بھائی، سات سے مسئلہ بنا لیں گے ہم، کیا کریں گے؟ تو یہ ہم نے چھ سے عول کیا کس کی طرف؟ سات کی طرف ہم چلے گئے، کیوں ہم گئے؟ پھر حصے پورے بنیں گے، ورنہ تو حصے پورے بنتے نہیں ہیں بھائی، تو یہ جو ایک عدد کو چھوڑ کر اس سے بڑے عدد کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تاکہ حصے پوری طرح تقسیم ہو سکیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عول کہا جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی اب لکھیے بھائی، تو اس صورت میں مخرج سے اوپر کسی ایسے عدد کی طرف ہم چلے جائیں گے، تو اس صورت میں مخرج سے اوپر کسی ایسے عدد کی طرف ہم چلے جائیں گے جس سے سیہام پورے کے پورے نکل سکیں، جس سے سیہام پورے کے پورے نکل سکیں، اسے عول کہتے ہیں، اسے عول کہتے ہیں، یاد رکھیے، الگ سطر لکھیے بھائی، یاد رکھیے مخارج کل سات ہیں، مخارج کل سات ہیں، دو تین مخارج لکھوا رہا ہوں بھائی، یہ سات لکھوا، سات عدد ہیں بھائی، دو تین چار، دو تین چار، چھ آٹھ، بارہ، چوبیس، دو تین چار چھ آٹھ بارہ چوبیس، لکھ لیا بھائی، یہ سات عدد ہیں، یہ مخارج بنتے ہیں، ایک اور بات یہاں یاد رکھیے بھائی، بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں کبھی عول کی ضرورت پیش نہیں آتی، بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں کبھی ہال کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ حصے پورے پورے بن جاتے ہیں، بلکہ حصے پورے پورے بن جاتے ہیں۔ اچھا، آگے میں نے کیا لکھوایا؟ مخارج کتنے ہیں؟ سات۔ ان سات مخارج میں سے صرف تین کے اندر عول ہو سکتا ہے، ان سات مخارج میں سے صرف تین کے اندر عول ہو سکتا ہے، اور وہ ہیں 6, 12 اور 24، اور وہ ہیں 6, 12 اور 24۔ لکھ لیا بھائی؟ آگے الگ سطر میں لکھیے، 6 کا عول سات، آٹھ، نو یا دس ہو سکتا ہے، یا دس تک ہو سکتا ہے۔ 6 کا عول سات، آٹھ، نو یا دس تک ہو سکتا ہے۔ لکھ لیا بھائی؟ دیکھو بھائی، 6 سے حصے نہیں بن رہے تو پھر ہم سات کی طرف چلے جائیں گے، سات سے نہیں بن رہے تو کس کی طرف چلے جائیں گے؟ آٹھ۔ آٹھ سے بھی نہیں بن رہے تو کدھر چلے جائیں گے؟ نو۔ نو سے بھی حصے نہیں بن رہے تو کس کی طرف چلے جائیں گے؟ دس۔ بھائی تو ان میں ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی الگ سطر میں لکھیے، 12 کا عول کبھی 13 ہوگا، 13 تک ہوگا، 12 کا عول کبھی 13 تک ہوگا، کبھی 15 یا 17 تک، کبھی 15 یا 17 تک۔ لکھ لیا بھائی؟ 15 یا 17۔ دیکھو بعض اوقات 12 سے حصے پورے نہیں ہو رہے تو پھر ہم کس کی طرف چلے جائیں گے؟ 13 کی طرف۔ 13 سے حصے پورے نہیں بن رہے تو پھر ہم 15 کی طرف چلے جائیں گے، یعنی 15 کی طرف جانے کی ضرورت پیش آ جائے گی بعض اوقات، اور بعض اوقات 17 تک جانے کی ضرورت پیش آ جائے گی، 14 اور 16 کی طرف جانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بھائی تو 12 کا عول صرف 3 عدد ہوں گے، بھائی ان تک عول ہوگا، 12 کے بجائے کس کی طرف جانا پڑے گا؟ 13 کی طرف، یا 12 کے بجائے کس کی طرف؟ 15 کی طرف جانا پڑے گا، یا 12 کے بجائے 17 کی طرف، تو حصے پورے تقسیم ہو جائیں گے۔ الگ سطر میں لکھیے، جبکہ 24 کا عول صرف 27 ہوگا، جبکہ 24 کا عول صرف 27 ہوگا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 24 کا عول 31 بھی ہو سکتا ہے، 24 کا عول 31 بھی ہو سکتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ 24 بعض اوقات مخرج ہے لیکن اس سے حصے پورے نہیں نکل رہے تو اب ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا؟ 27، سیدھا 27 کی طرف گئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی درمیان میں 25, 26 کی طرف جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 24 کا عول 31 بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، بعض صورتوں میں۔ آپ ایک صورت بھی نیچے لکھ دیجئے بھائی، کہ بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا اور اس کا خاوند، دو حقیقی بہنیں اور ماں زندہ ہیں، اور اس کا خاوند، دو حقیقی بہنیں اور ماں زندہ ہیں۔ بھائی بھائی صورت ذرا بتاؤ بھائی، دیکھو بیوی بی کا انتقال ہوا ہے، کوئی اولاد زندہ ہے کوئی اولاد نہیں، کس صورت میں خاوند کو کتنا ملتا ہے؟ نصف خاوند کو ملتا ہے. اچھا ماں کا حصہ بھائی، ماں کو کتنا ملے گا؟ جی وہ ذرا ماں والی حالتیں نکالو بھائی، دیکھو بھائی تیسری حالت دیکھو ذرا، سدس کب ملتا ہے؟ میت کے بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. دیکھو ماں کی تیسری حالت ہے، یہاں میت کی دو بہنیں موجود ہیں تو ماں کو ملے گا سدس. خاوند کا کتنا بن رہا ہے؟ نصف. ماں کا حصہ ہوا سدس، اور حقیقی بہنیں جو ہیں ان کا حصہ بھائی، ذرا حقیقی بہنوں کی حالتیں بھی دیکھ لو بھائی. جی پانچ حالتیں ہیں، بتاؤ یہاں کون سی حالت لگے گی بھائی؟ جی دو سلوس بھائی، سلوسان یعنی ملے گا. یہ کون سی حالت ہے؟ کب دیتے ہیں سلوسان حقیقی بہنوں کو؟ میت کی باپ اور دادا اور اولاد نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اور بہنیں ایک ہو تو نصف، دو یا زیادہ ہو تو سلوسان. یہاں بھی دیکھیے میت کے باپ اور دادا میں سے کوئی ہے نہیں، اسی طرح میت کی اولاد ہے یا اولاد بھی نہیں ہے تو ان کو سلوسان ملے گا، یعنی دو سلوس ملیں گے. اچھا آپ دیکھیے بھائی کیا کیا کون کون سے حصے آئے، خاوند کا کتنا حصہ بن رہا ہے؟ نصف. اچھا خاوند کے نیچے ذرا لکھ لو نصف، ایک نصف لکھ لو یاد رہے تاکہ، ویسے نصف لکھ لو چھوٹا سا کر کے، چھوٹا سا نصف لکھ لو. حقیقی بہنوں کے نیچے سلوسان لکھو، ماں کے نیچے سدس لکھ لو. اچھا دیکھو بھائی کیا آیا، ماں کا حصہ سدس، بہنوں کا حصہ سلوسان. سدس اور سلوسان یہ نوع اول میں سے ہیں یا نوع ثانی میں سے؟ یہ دونوں نوع ثانی میں سے ہیں. اچھا اور نصف کس میں سے ہے؟ نوع اول میں سے. اور میں نے آپ کو قانون بتلایا تھا، قانون نمبر چار کیا تھا؟ کہ اگر نصف کس کے ساتھ آ جائے، نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں اگر نصف آ جائے تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ چھ سے. تو نصف آیا نوع ثانی کے مقابلے میں تو چھ سے مسئلہ بنے گا. چھ لکھو اوپر بھائی، چھ لکھ لیا اوپر، چھ سے مسئلہ بن رہا ہے بھائی. اچھا چھ میں سے سدس دینا ہے ماں کو، چھ کا سدس کتنا ہوا؟ ایک. ماں کے نیچے ایک لکھ لیجیے. اچھا دو سلوس دینے ہیں حقیقی بہنوں کو، چھ کے دو سلوس کتنے ہوئے؟ چھ کا سلوس کتنا ہے؟ دو. دو سلوس کتنے ہوئے؟ چار. تو حقیقی بہنوں کو حصہ مل گیا چار، اور خاوند کو دینا ہے نصف تو چھ کا نصف کتنا ہے؟ تین. تو تین خاوند کے نیچے لکھ دیجئے، یہ مال تقسیم ہوگا. لیکن اب ذرا حصے جمع کرو، کتنے بن رہے ہیں حصے؟ تین خاوند کے، چار حقیقی بہنوں کے، یہ سات ہوئے، اور ایک حصہ ماں کا کتنے ہوئے؟ آٹھ. تو حصے بن گئے آٹھ اور مخرج ہے چھ، مسئلہ بنا رہے ہیں ہم چھ سے، تو چھ سے تو آٹھ حصے نہیں بن سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ آل کریں گے. کس کی طرف؟ سات کی طرف جائیں تو بنتا ہے نہیں، تو آٹھ کی طرف چلے جائیں گے. تو اب چھ کے آگے لکھو عین، لمبا ذرا عین کس طرح لکھو گے؟ عین کا سر بنا کے اس کو آگے سیدھا ہی ذرا لے جاؤ، صرف عین کا سر بنا کے، جیسے بھائی وہ نمبر کو چھوٹا کر کے نہیں لکھتے اردو میں، نون میم لکھ کر آگے لمبا کر کے لے جاتے ہیں، تو عین کا سر بنا کے تھوڑا سا لمبا کر دو اور اس کے اوپر کیا لکھو، آٹھ لکھ دو، اسی جہاں چھ لکھا تھا چھ سے آگے عین لکھو، بھائی عین کا سر ڈالو اور نیچے آنے کے بجائے پھر آگے سیدھا با کی طرح لمبا لے جاؤ اور اس کے اوپر لکھ لو آٹھ، تو یہ عین عول کی علامت ہے، چھ سے عول ہوا کس کی طرف، آٹھ کی طرف، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ آگے بھائی ایک الگ بحث ہے، وہ مختصر سی بحث بھائی وہ بھی لکھ لیجئے، اعداد میں چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی، اعداد میں چار نسبتوں میں سے کوئی نسبت ضرور ہوگی، نمبر ایک تماثل، تماثل سا کے ساتھ ہے سا، نمبر ایک تماثل، نمبر دو تداخل، نمبر دو تداخل، نمبر تین توافق، توافق، نمبر چار تباین، نمبر چار تباین، لکھ لیا بھائی، تماثل تداخل توافق، قاف دو نقطوں والا ہے، تباین بھائی، اب آگے تفصیل لکھئے، تماثل بھائی تماثل، دونوں عدد ایک جیسے ہوں تو ان میں نسبت تماثل کی ہے، دونوں عدد ایک جیسے ہوں تو ان میں نسبت تماثل کی ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں، جیسے تین اور تین، جیسے تین اور تین، لکھ لیا بھائی، دیکھو اب بات سمجھ لو، دیکھو ایک جیسے عدد ہوں تو کوئی آپ سے پوچھے ان میں کون سی نسبت ہے، آپ کہیں گے تماثل ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مثل ہیں، چھ اور چھ میں کیا ہے، کون سی نسبت ہے، تماثل، چار اور چار میں تماثل ہے، دو اور دو کے اندر تماثل ہے، سمجھ میں آ، اگلا ہے تداخل، تداخل اگر لکھیے بھائی لکھیے، اگر دو عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہے اور ایک بڑا، اگر دو عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہے اور ایک عدد بڑا، اور بڑا عدد، اور بڑا عدد چھوٹے عدد سے، اور بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، تو ان دونوں میں نسبت تداخل ہے، تو ان دونوں میں نسبت تداخل ہے، جیسے تین اور نو، جیسے تین اور نو، اب ادھر دیکھیے بھائی بات سمجھ لیجئے، دیکھو دو عدد ہوں لیکن ایک اور ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، لیکن بڑا عدد چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے ان میں کیا نسبت ہے، آپ فوراً کیا کہیں گے، تداخل، مثلا تین اور نو، تین چھوٹا ہے نو بڑا، لیکن جو بڑا نو ہے وہ تین سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، تین تیے نو بھائی، تو نو تقسیم، اسی طرح بھائی دو اور چار، ان میں بھی کوئی پوچھے کون سی نسبت ہے، آپ کیا کہیں گے، تداخل، دو اور آٹھ، ان میں کون سی نسبت ہے، تداخل کی، آٹھ اور چونسٹھ کون سی نسبت ہے، تداخل، کیونکہ چونسٹھ آٹھ سے کیا ہے، پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، اگلے لکھیے بھائی توافق، بھائی توافق، توافق اور تباین دونوں لکھ لیجئے بھائی، توافق اور تباین. اگر ایک عدد چھوٹا ہے اور ایک عدد بڑا ہے، اگر ایک عدد چھوٹا ہے اور ایک عدد بڑا ہے اور بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم بھی نہیں ہوتا، اور بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم بھی نہیں ہوتا، تو پھر دیکھیں کیا کوئی تیسرا عدد ایسا ہے، جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دے، تو اگر ایسا ہو تو ان دونوں میں نسبت توافق کی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر نسبت تباین کی ہے، الگ سطر میں لکھیے بھائی. توافق کی مثال جیسے 8 اور 20، اب 20 8 پر پورا پورا تقسیم نہیں، 8 سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، البتہ ایک تیسرا عدد یعنی 4 ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے، تو 8 اور 20 میں توافق کی نسبت ہے، نیچے الگ سطر میں لکھئے. تباین کی مثال جیسے 9 اور 20 لکھ لیا بھائی. آپ دیکھیے ادھر دیکھیے بھائی توافق کس کو کہتے تھے کہ ایک عدد چھوٹا ہے ایک بڑا، اور چھوٹے سے بڑا عدد پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 8 اور 20، 20 8 سے تقسیم نہیں ہوتا پورا. پھر دیکھو کوئی کیا تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے، جیسے یہاں پر 4 ہے، 4 سے 20 بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور 8 بھی. تو معلوم ہوا ان دونوں 8 اور 20 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق کی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، کوئی تیسرا عدد بھی نہیں ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر دے پورا پورا، تو ان میں نسبت تباین کی ہے، جیسے 9 اور 20 بھائی. 20 کو 9 سے تقسیم نہیں کر سکتے ہم بھائی، اور کوئی تیسرا عدد بھی ایسا نہیں ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہوا نسبتیں کتنی ہیں؟ 4. تماثل جب دونوں عدد کیا ہوں؟ بالکل ایک جیسے ہوں بھائی. اور تداخل جب ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا، اور بڑا والا عدد چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو جائے. اور توافق جب بڑا عدد چھوٹے سے تقسیم تو نہیں ہوتا، لیکن کوئی تیسرا عدد ایسا مل جاتا ہے جو کیا کر دیتا ہے؟ ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے. اور اگر کوئی تیسرا عدد ایسا نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں نسبت کون سی ہے؟ تباین کی ہے بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.